بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء حبيب إله العالمين بالقاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم
وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا درود به محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم
رجل العالم بندوں کا تمام مخلوقات کا خالق ہونے کے ناطے تمام مخلوقات کے ساتھ محبت رحمت الفت کے رشتے میں ہر بندہ اور خدا نمتال کی ہر مخلوق کسی نہ کسی کمال کی طرف بڑھ رہی ہے۔ یہ بات کئی جگہ پہ طے ہو چکی ہے فلسفے میں بھی مختلف علوم کے اندر کہ ہم جن موجودات کو حتیٰ ساکت دیکھتے ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں یہ لوگ جامد ہیں اور مثلاً ان میں کوئی حرکت نہیں ہے، ان سب میں بھی کوئی نہ کوئی حرکت موجود ہے۔ مثلاً سائنسی اعتبار سے میں اور آپ جانتے ہیں کہ مثلاً لکڑی پتھر اور جتنے بھی جمادات ہیں ان سب کے اندر بھی بہت کچھ ہے جو جس کے اندر حرکت ہے، کم از کم سیلز ہیں، سیلز کے اندر الیکٹرانز مختلف قسم کی سبسٹنسز ہیں جو کہیں نہ کہیں حرکت کر رہے ہوتے ہیں۔ بلکہ اس میں چند چیزیں ایسی ہیں جو بہت خوبصورت ہیں، یعنی بہت ساری ایسی چیزیں جن کو ہم پہلے اگر دنیا سے کہتے تو ثابت کرنا مشکل تھا، اب ثابت کرنا بہت آسان ہے۔ یعنی اب خود سائنس اس نتیجے پر پہنچ رہی ہے کہ ان جمادات کے اندر بھی کسی نہ کسی قسم کا کوئی نہ کوئی شعور، کوئی نہ کوئی انٹیلیجنس ان کے اندر بھی ہے۔ البتہ ظاہر ہے ہم اس کو ابھی تک کسی پیمانے میں نہیں لا سکے کہ مثلاً ان کے اندر شعور کس قسم کا ہوگا، ورنہ عجیب و غریب حقائق ہیں۔ یعنی دنیا جس کو ہم لوگ بہت بھری بھی سمجھتے ہیں، مثلاً اگر آپ سے کوئی یہ کہے کہ یہ دنیا کی فضا، اس کمرے کی فضا یہ خالی ہے اور یہ دیوار یہ ٹھوس ہے، تو جتنا یہ کمرے کی فضا خالی ہے یہ دیوار اس سے زیادہ خالی ہے، در حقیقت یہ دیوار اس سے زیادہ خالی ہے۔ ابھی لوگ سمجھ پا رہے ہیں کہ تعجب اس بات میں ہے کہ یہ بھی خالی ہے لیکن بظاہر بہت ٹھوس ہے، ورنہ اگر اس کو انالیسس کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں اس میں سیلز ہیں، مثال کے طور پہ ایٹمز ہیں، ایٹمز کے اندر الیکٹرانز ہیں، نیوکلیس ہیں۔ الیکٹرانز اور نیوکلیس کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ بالکل ایسے ہی جیسے آپ ایک فٹ بال کے گراؤنڈ میں بیچ میں فٹ بال رکھتے ہیں تو باقی اتنی بڑی جگہ وہ ساری کی ساری خالی ہوتی ہے۔ تو عجیب بات یہ ہے کہ ساری خالی چیزوں سے مل کر یہ ٹھوس کیسے بن گیا، وہ جو خالی اس کے اندر کیا ہوا ہے، کیا بھرا ہوا اس خالی کے اندر۔ مثلاً آپ کے پاس اسپیس ہے، آپ زمین کے ہوا جب زمین کے ماحول سے باہر نکل جاتے ہیں تو اس کے بعد کسی بھی دوسرے ستارے سیارے تک پہنچنے کے درمیان اسپیس ہے، جس کو ہم لوگ خلا کہتے ہیں۔ حقیقت خلا کیا، خلا کا مطلب نہ ہونا ہے، کچھ تو ہے بلاخر جس کے اندر جہاز سے گزر رہا ہوتا ہے، جو شپس بھیجتے ہیں اسپیس شپ کہیں بیچ سے گزر رہا ہے، یہ گزر رہا ہے بیچ میں کیا ہے، اس کو اب تک ہم خلا کہتے ہیں۔ کچھ نہ کچھ تو ہے بلاخر، خلا تو نہیں، یعنی اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہیں ہے، ایسا تو نہیں کہ کچھ نہیں ہے۔ تو یہ کیا چیز ہے، بہت ساری چیزیں جو اب بہت اچھے وقت پہ ڈسکور ہو رہی ہیں، کشف ہو رہی ہیں. تو یوں لگتا ہے کہ وہ تمام حقائق جس کو ہم کہتے تھے امام کی تشریف آوری سے پہلے سائنس بہت ساری چیزیں جان لے گی، سائنس کی ترقی غیر معمولی جگہوں پر ہوگی، یوں لگتا ہے جیسے کچھ چیزیں بہرحال اب انجام پا رہی ہیں، انسان کا ذہن سمجھ رہا ہے. بہت پرانے اپنے یقیناً کم از کم لڑکپن سے سنا ہوگا کہ ایک دھماکہ ہوا تھا اس پوری دنیا کے اندر، وہ دھماکہ ایسا تھا کہ اس کے بعد پھر یہ دنیا خلق ہوئی تھی، کائنات خلق ہوئی تھی، بگ بینگ جس کو کہتے ہیں. تو ابھی الحمدللہ یہ سائنسی تحقیقات کے اندر ان باتوں میں پہنچتے ہیں کہ وہ بگ بینگ جب ہوا تھا تو وہ جو میٹر جس کے اندر بگ بینگ ہوا تھا وہ کتنا بڑا تھا. وہ اب سوچیے وہ کتنا بڑا ہونا چاہیے، ہماری زمین کتنی بڑی ہے اور یہ سولر سسٹم کے اندر ایک چھوٹا ستارہ ہے، چھوٹا سا سیارہ ہے. پھر خود سولر سسٹم بہت بڑا ہے، سورج ہمارے مقابلے میں کئی گنا بڑا ہے، اور سورج دوسرے ستاروں سیاروں کے مقابلے میں ایسے ہی ہے جیسے آپ سمندر کے اندر ایک قطرہ دیتے ہیں، تو وہ بہت بڑے بڑے ہیوج ہیں، یعنی وہ سورج سے کئی ہزار گنا بڑے ہیں، سورج ان کے مقابلے میں ایک ڈاٹ ہے. ان سب کی پیدائش ایک مادے میں دھماکے سے ہوئی تھی، وہ مادہ کتنا بڑا ہونا چاہیے جس سے یہ سب کچھ پیدا ہوا. یعنی آپ سوچیے کہ اگر آپ سے کوئی یہ کہے کہ دنیا کا سارا لوہا ایک جگہ رکھا ہوا تھا، پھر اس میں ایک دھماکہ ہوا، پھر دنیا کے سارے لوہے علیحدہ ہو گئے اور مختلف لوہے کی شکلیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، اب آپ دنیا کے سارے لوہے جمع کریں تو کتنا بڑی چٹان بن جانی چاہیے، کتنا بڑا پہاڑ بن جانا چاہیے. تو ہم کہہ رہے ہیں ساری کائنات جمع کریں، یہ سب ایک دھماکے سے حاصل ہوئی ہے، وہ دھماکہ کتنے بڑے مادے میں ہونا چاہیے. اس کو سائنس اعتراف کرتی ہے کہ جس جگہ پہ دھماکہ ہوا ہے وہ اتنا چھوٹا تھا کہ وہ آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکتا تھا. عجیب بات نہیں ہے کہ اتنی بڑی عظیم الشان کائنات جس میں ہمارا سورج ایک سمندر میں قطرے کے برابر بڑا ہے، یہ سب کا سب خلق ہوا ہے ایک ذرے سے، اور وہ ذرہ اتنا چھوٹا تھا کہ آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکتا تھا، اس کو دیکھنے کے لیے خوردبین چاہیے تھی. کتنی دیر میں خلق ہوا یہ سب کچھ، کتنی دیر میں خلق ہوا؟ مثلاً اگر 15 ارب سال پہلے وہ دھماکہ ہوا تھا تو آج تک یہ چیزیں پھیل رہی ہیں. آپ فرض کیجئے ایک جگہ بم دھماکہ ہوتا ہے تو چیزیں اچانک پھیلنا شروع ہو جاتی ہیں، تھوڑی دیر میں ان کی رفتار کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، پھر نیچے گر جاتی ہیں. تو یہ جو پھیل رہی ہیں اس کا مطلب ہے وہ طاقت اتنی تھی کہ ابھی تک 15 ارب سال گزر جانے کے باوجود پھیل رہی ہیں. یہ کائنات کتنی دیر میں خلق ہوئی ہے؟ تو کہتے ہیں کائنات ایک سیکنڈ کے کھربویں حصے میں خلق ہوئی ہے. یہ میں نے آپ کو کھربویں حصے کہا، یہ تاکہ ہم لوگ اردو میں اس کو ڈیل کر پائیں، ورنہ ایک سیکنڈ کے ایک کھرب حصے کریں، عرب کی بات نہیں کر رہا، کھرب کی بات کر رہا ہوں، ہزار لاکھ کروڑ ارب کھرب، ایک کھرب حصے کریں ایک سیکنڈ کے، وہ جو ایک کھربواں حصہ ہوگا اس کے ایک کھرب حصے کریں، پھر اس ایک حصے میں یہ پوری کائنات خلق ہوئی ہے. تو آپ جان سکتے ہیں کہ یہاں پہ کیا ہونا چاہیے. سائنس اب بہت کچھ سمجھ گئی ہے کہ واقعا عجیب چیزیں ہوئی ہیں. اس کے بعد انہوں نے کچھ طریقوں سے، جس کو میں ابھی سمجھا نہیں پاؤں گا ظاہر ہے، اس کو ٹیکنیکلی سمجھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اس دھماکے کی تصویر کو حاصل کرنے کی کوشش کی ہے کہ کیا دیکھا جا سکتا ہے، وہ دھماکہ ہوا کیسے تھا، اس کے بعد کیا ہوا تھا، یہ دنیا کیسے خلق ہو گئی. تو اب یہ سارے کام انجام پا گئے ہیں. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ سائنس اپنی لیبس کے اندر ان حقائق تک پہنچ گئے ہوں گے جن کے بعد دین کو ثابت کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہونا چاہیے. لیکن بہت کچھ ہے جو ظاہر ہے کہ ابھی کشف ہوگا، ابھی سامنے آئے گا. ان سب کے نتیجے میں انسان کا یقین کہیں سے کہیں پہنچنا چاہیے، ان سب کے نتیجے میں یقین کہیں سے کہیں پہنچ جانا چاہیے. اور یہ وہ مشکل ہے جو ہمارے سامنے ہے، ہمیں دین پہ یقین کتنا ہے. کوئی انسان اتنا دیوانہ نہیں ہے کہ بھوک کے عالم میں زہر کھائے، بھوکا ہونے کے باوجود زہر نہیں کھائے گا، چونکہ بھوک مٹانا چاہتا تھا تاکہ باقی رہے، زہر کھائے گا تو جو ہدف تھا کھانے کا وہی ختم ہو جائے گا، مر جائے گا. اگر کسی کو یقین ہو کہ یہ زہر ہے تو وہ نہیں کھائے گا، یقین کی کمی ہے، ہمیں بس یقین کی کمی ہے. اس یقین کو حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ اپنے ذہن سے استعمال کرتے ہیں، اپنے ذہن کو دین کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں، دین کی حقیقتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور آہستہ آہستہ یہ یقین مجھے اور آپ کو اس جگہ پہنچا دیتا ہے جب دین ہمیں کچھ دیتا ہے. ایک اور راستہ بھی ہے، ایک اور راستہ یہ ہے کہ خدا نمتاز سے طلب کیا جائے کہ خدایا تو یقین ہمارے دل پہ نازل کر دے، یہ ایک اور راستہ ہے. بس ایک راستہ علمی دلائل کا ہے، علمی اور عقلی دلائل کے ذریعے سے ہم یقین کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور دوسرے راستے میں ان علمی عقلی دلائل کے ساتھ ساتھ خدا نتعالیٰ سے توسل کرتے ہیں، خدا تیرا دین خوبصورت ہے، میرے اندر یقین کی کمی ہے، مجھے یقین عنایت کر دے. اور دعاؤں کے اندر یہ دعا ہے، اللہم انی اسألک ایمانا تبشر بہ قلبی ویقینا حتی اعلم انہ لن یصیبنی الا ما کتبت لی. خدا تو مجھے ایسا ایمان دے دے جو براہ راست میرے دل تک پہنچ جائے، اور ایسا یقین دے دے جس کے نتیجے میں مجھے سمجھ میں آ جائے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب تیری طرف سے ہو رہا ہے. یقین چاہیے انسان، اس یقین کا یہ راستہ ہے. اب اس راستے کے اندر کچھ تفصیل ہیں، دائرے بہت زیادہ تفاصیل، کچھ کو میں آپ کی خدمت میں پوائنٹس کی صورت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. درود بھیجے گا محمد والے محمد پر. کبھی کبھی انسان سوچتا ہے کہ کسی چیز کو کارآمد بنانے کے لیے جو کچھ چاہیے اگر وہ مل جائے تو کتنا اچھا ہو جائے. لوگ بے دین نہیں ہیں، لوگ دیندار ہیں. اگر پاکستان میں 16 کروڑ آبادی ہے، بے دین کتنے ہوں گے جو یہ کہیں کہ ہم بے دین ہیں؟ میرے خیال میں 2% بھی نہیں ہوں گے. پاکستان کے دیندار میں خوبی یہ ہے کہ یہ زندگی بھر میں دنیا بھر کی بے دینی کرتا ہے، زبان سے کہنے کی طاقت نہیں رکھتا کہ میں دین سے بری الذمہ ہوں، یا کہ یہ اتنا کنزرویٹو ہے، قدامت پسند ٹائپ کا آدمی ہے کہ ساری بے دینی کر لیتا ہے، زبان سے نہیں کہتا کہ میں بے دین ہوں. یعنی مثال کے طور پر جس نے زندگی بھر میں خدا نے متعال کی معصیت کی ہے، اس سے کہیں کہ وصیت نامے میں لکھ جائے کہ مجھے کفن نہ دینا، ایسی دفنا دینا، نہیں کرے گا. مثلا نعوذ باللہ کسی سے کہیں کہ مثلا وہ یہ لکھ کے بجائے کہ جنازہ نہ کیا جائے، کوئی نہ کوئی شیپ جنازے کی نماز جنازے کروا لے گا. ابھی کچھ چیزیں الٹی سیدھی اور سننے میں آ رہی ہیں، لیکن وہ بھی دین کے رنگ میں ہی ہیں، دین ہی کے رنگ کے اندر ہیں. اب مشکل یہ ہے کہ دیندار تو ہیں، دین کا اثر نہیں ہے. تو کیوں دین کا اثر نہیں ہے؟ دین پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ وہ یقین نہیں ہے ابھی. اس یقین کے لیے خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، اپنے اللہ کی، اپنے رب کی بندگی کرو یہاں تک کہ تمہیں یقین مل جائے. اچھا، ایک سوال ہے، اور ہم اور آپ زیارت میں بھی کہتے ہیں کہ حَتَّى أَتَاكَ الْيَقِينَ، اتنی اپنے بندگی کی اور اتنے اپنے نماز روزہ قائم کیا کہ اس یقین کے مرحلے پر. سوال یہ ہے کہ وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، اپنے رب کی بندگی کرو تاکہ تمہیں یقین مل جائے. تو میں بندگی کروں گا اس وقت جب مجھے یقین ہوگا. میں بندگی کیسے کروں گا؟ کوئی بندگی کرے گا ہی اسی وقت جب کسی درجے پہ یقین ہوگا. اور خدا نے متعال فرماتا ہے بندگی کرو تاکہ یقین مل جائے. اب اس کا حل کیا کیا جائے؟ تو اس کا حل اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ کم از کم جن چیزوں پر یقین ہے اس پر عمل شروع کر دیا جائے. جس چیز پر آپ کو یقین ہے کہ ہاں یہ تو یقیناً فائدہ مند ہے، یہ تو یقیناً دین کا حصہ ہے، اس پہ تو یقیناً سوال ہوگا، اس پہ تو یقیناً میں اجر و ثواب حاصل کر سکتا ہوں، کم سے کم وہاں سے شروع کر دیا جائے. جیسے جیسے بندگی کے دائرے کو بڑھاتے چلے جائیں گے، خدا تعالیٰ ہمارے علم اور ہمارے یقین کو بڑھاتا چلا جائے گا. بس بندگی پھیلتی چلی جائے گی، یقین پھیلتا چلا جائے گا. لیکن اس بندگی سے پہلے کسی نہ کسی پوائنٹ پر مختصر سا یقین چاہیے ہوگا، جہاں سے میری اور آپ کی بندگی شروع ہو. اب آپ اور میں سوچ سکتے ہیں وہ ابتدائی مقام کون سا ہو سکتا ہے جہاں سے ہم نے شروع کرنا ہے، جہاں سے ہم یہ کہیں خدایا اس کو مانتے ہیں، اس سے شروع کرتے ہیں، باقی کو عنایت کر دے اور پھر توفیقات طلب کرے. کوئی ایک پوائنٹ، نقطۂ آغاز ہونا چاہیے جہاں سے یہ ساری چیزیں شروع ہوتی ہیں. مثلاً بعض عرفا علماء کے واقعات کے اندر دیکھتے ہیں، انہوں نے کوئی گناہ، کسی گناہ کے سامنے پہنچے، اس گناہ سے اپنے آپ کو بچا لیا، وہاں سے ان کی زندگی میں مثلاً یقین کی ابتدا ہو گئی، وہاں سے خدا تعالیٰ نے دینا شروع کر دیا. متعدد ایسے افراد کے واقعات موجود ہیں ہمارے پاس، شیخ عباس قمی سے بھی منسوب ہے، ایک عالم تھے میر داماد ان سے بھی منشور ہے، اور پتہ نہیں کتنے عرفا کے واقعات کے اندر ایک کوئی ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے جہاں پر وہ کوئی گناہ سامنے دیکھتے ہیں، اس گناہ کو نہیں کرتے. اور شاید ہم میں اور ان میں فرق یہیں پہ ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ تعالی ہم وہ گناہ کر بیٹھتے ہیں جس کو نہ کر کے ہمیں بہت کچھ مل سکتا تھا. وہ بچا لیتے ہیں اپنے آپ کو, بس وہیں پر خدا تعالیٰ کچھ دینا شروع کر دیتا ہے. اور بھی بہت سارے اسباب ہوں گے یقیناً, لیکن ٹرننگ پوائنٹ اس قسم کا ایک ہوتا ہے. تو کیسے اپنے آپ کو اس مرحلے سے نکالا جائے کہ بالآخر کہیں پر تو ہو کہ یہ جو لوپ بنا ہوا ہے, دائرہ بنا ہوا ہے, چونکہ یقین نہیں ہے بندگی نہیں ہے, چونکہ بندگی نہیں ہے مزید یقین نہیں ہے, کیسے اس دائرے کو توڑا جائے؟ کچھ ترکیبیں سمجھ میں آتی ہیں. اس کے بغیر یہ دائرہ نہیں ٹوٹے گا, لگتا ہے اس کے بغیر نہیں ٹوٹے گا, ظاہری عبادات سے نہیں ٹوٹے گا. مثلا ایک آدمی بے فکر نماز پڑھ رہا ہے, اس سے یقین کا دائرہ ٹوٹ جائے گا کیا؟ عدم یقین, عدم بندگی, اس کا دائرہ کیسے ٹوٹے؟ ظاہری نماز سے ٹوٹے گا. ظاہری نماز سے جاتا ہے, پڑھتا ہے, توجہ بھی نہیں دیتا ہے, ایسے ہی پڑھ لیتا ہے. اس سے اتنا ہوگا کہ شاید موقع ملنے میں آسانی ہو جائے گی, لیکن اس سے عدم یقین کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. اس سے ہاں یہ ہوگا کہ شاید اس کو موقع زیادہ ملیں گے. دوسرا اگر یہ بھی نہ کرے تو وہ تو گویا خدا نمتال کی بندگی سے اپنے آپ کو باہر نکال رہا ہے, اس کو تو موقع بھی نہیں مل پائے, شاید اس کو موقع مل جائیں گے. اب کرنے کی کیا کوشش کریں؟ ایک دو پوائنٹ سمجھ میں آتے ہیں کہ یہاں سے اگر کام شروع کریں تو آسانی ہو سکتی ہے. اور انہی پوائنٹس کے اندر ایک دو اور بھی پہلو ہیں, ان کی طرف اشارہ کرتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. دین میں اگر لطف نہ ہو, مزہ نہ ہو, پھر دین بہت سخت ہے. دین کا لگتا ہے مین کمپوننٹ یہ ہے کہ اس کے اندر لطف آنا چاہیے, اس کے اندر اطمینان ہونا چاہیے. خدا نمتال مشہور معروف آئے کریم آپ نے سنی, اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, آگاہ رہو کہ دلوں کو اطمینان بس اللہ کی یاد سے ہوتا ہے. اگر یہ اطمینان نہ ہو تو دین بہت سخت ہے پھر. اور کوئی صورت ایسی بنتی ہے انسان کے اندر کہ یہ اطمینان آنا شروع ہو جاتا ہے. اچھا, جب وہ اطمینان آنا شروع ہو جاتا ہے تو یہ راتوں کو اٹھ کے بندگی کرتا ہے, اللہ کی عبادت کرتا ہے, گھنٹوں گھنٹوں مثال کے طور پر, نہ کہ منفی انداز میں, پازیٹیولی اللہ کی بندگی میں گھنٹوں گزار دیتا ہے, اپنے جسم کو مشقت میں ڈالتا ہے, اپنی زندگی کو بعض اوقات نثار کر دیتا ہے خدا نمتال کے اوپر. بے لطف یہ سب نہیں ہونا چاہیے. جس کو مزہ نہ آ رہا ہو وہ یہ سب کام نہیں کر سکے گا. یعنی کوئی کب تک جبر کر کے دین پہ عمل کرے گا؟ نہیں ہو سکتا. یہ ہو سکتا ہے مثلا آپ کو پہلے دن سے جاب پسند نہیں تھی, آپ 15 سال تک پیسے کی خاطر جاب کرتے رہے, ایسی جاب جو آپ کو پسند ہی نہیں تھی, وہ چونکہ آپ کو نیٹ کیش مل رہا ہے ایک مہینے کے بعد تو شاید آپ چلا لیں گے. لیکن انسان پوری زندگی بے لطف دین چلائے اس امید پہ کہ آخر میں کچھ مل جائے گا, معمولاً لوگ نہیں چلا پاتے, تھک جاتے ہیں, ختم کر دیتے ہیں. کہیں نہ کہیں لطف چاہیے ورنہ دین نہیں چلتا, کہیں نہ کہیں اطمینان چاہیے ہوتا ہے. اور جن لوگوں کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کی زندگی میں وہ لطف نہیں ہے, اس میں بھی کہیں سیکنڈز کے اندر وہ اطمینان لے رہے ہوتے ہیں. بس مت سوچیے گا یہ لوگ جو مثال کے طور پر تبلیغی جماعت کے لیے جا رہے ہوتے ہیں, مہینوں مہینوں اپنا وقت لگا رہے ہوتے ہیں, جن کی انرجیز کو دیکھ کر بعض اوقات رشک آتا ہے, کاش یہ انرجیز پازیٹیولی استعمال ہو جاتی ہیں, بہت کچھ ہو جاتا. آپ سمجھتے ہیں ان کو کوئی لطف نہیں آتا ہوگا, ان کو بھی مزہ آتا ہے. کیا مزہ آتا ہے ان کو؟ ان کو اس بات کا مزہ آتا ہے کہ ہم دوسروں سے مختلف ہیں, ہم اپنے دین کے لیے کچھ کر رہے ہیں. اب ایک لمحے کو سوچیے, اگر آپ کو عزاداری میں لطف نہ آئے کتنے عرصے تک کر پائیں گے؟ یہ جو میں اور آپ بیٹھے ہیں, اپنا وقت بھی دیتے ہیں, پیسہ بھی دیتے ہیں, اپنی جانیں بھی قربان کرواتے ہیں, بچے بھی ہمارے شہید ہوتے ہیں, اعزہ اقربا بھی مارے جاتے ہیں, دشمنوں کی آوازیں بھی اٹھانی پڑتی ہیں, سہنی پڑتی ہیں, خطرات بھی جھیلنے پڑتے ہیں, ان سب کے ساتھ لطف نہ ہوتا. اچھا کوئی کہے اس میں کیا لطف ہے؟ اصل مجھے یوں احساس ہوتا ہے کہ مصائب کے اندر ایک لطف ہے, مصائب سے ہٹ کے وہ نہیں ہے. مصائب عجیب چیز ہے, بے ظاہر گریا ہے, لیکن اس میں اتنا عجیب لطف ہے کہ اس گریے میں مزہ ہے, کہ اگر یہ گریا نہ ہوتا تو شاید عزاداری نہیں چل سکتی تھی. یعنی ایک لمحے کو سوچیے, اگر عزاداری میں گریا نہ ہوتا تو یہ سیمینارز تھے پھر, تقریریں تھیں, انہوں نے چلنا تھا کیا؟ نہیں چلنا تھا. اس گریے نے اس کو باقی رکھا ہے. یہ جو جذبات کی گہرائی ملتی ہے گریے کے اندر, مصائب کے اندر, سعید الشہدا کے ساتھ ایک تعلق جڑتا ہے, اولاد سعید الشہدا کے ساتھ ایک تعلق جڑتا ہے, اصحاب سعید الشہدا کے ساتھ, اس نے اس کو باقی رکھا ہوا ہے, ورنہ اس کو اتنا باقی نہیں رہنا چاہیے تھا. ہم لوگ اصل میں سید الشہداء کے ساتھ تعلق کی وجہ سے باقی ہیں، ہم اس بات کو احساس نہیں کر پا رہے. ان کی نظر لطف ہمارے اوپر بہرحال اس عنوان سے ہے کہ ایک رابطہ ہے، البتہ اس کے اندر کچھ منفیات بھی ہیں یقیناً، لیکن بہرحال یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر یہ مصائب نہ ہوتے اور سید الشہداء کی بہت ساری حکمت عملی کربلا کے اندر ان مصائب کی طرف تھی، یوں سمجھ میں آتا ہے. میں کئی دفعہ آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ سید الشہداء نے اپنے اصحاب کو ایک ایک بھیجا، اس کی وجہ سے مصائب رہے ہیں. اگر وہ ایک ایک نہ جاتے تو مصائب نہیں رہ سکتے تھے، پھر ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کون کیسے شہید ہوا. ہمارے پاس اتنے مصائب، مستند ترین مصائب کی بات کر رہا ہوں. کچھ تو لوگوں نے اپنے تخیلات کو استعمال کیا، جیسے مثلا شاعری میں عرض کیا تھا، جو واقعی مصائب ہیں وہ بھی اتنی تفصیل سے بھی جو باقی رہ گئے ہیں وہ اس وجہ سے کہ سید الشہداء نے ایک ایک کر کے اپنے افراد کو بھیجا تھا. اگر پورا لشکر حملہ کرتا تو ہمیں پتہ نہیں چل سکتا تھا کہ کیا کیا ہوا. کیوں سید الشہداء نے چاہا کہ ایک ایک کے بارے میں پتا چلے؟ ممکن ہے کوئی کہے سیاسی مسئلہ تھا، میرا اپنے خیال ہے کہ نہیں، یہ جذباتی مسئلہ تھا. سید الشہداء انسانوں کی جذبات کے لیے ایک فکر دینا چاہتے تھے، روح دینا چاہتے تھے کہ دیکھو جذبات ایسے ہوتے ہیں. جذبات علی اکبر کے جذبات تھے، یہ جو ہمارے پاس مستند ترین جملے موجود ہیں سید الشہداء کے، غم سے بھرے ہوئے جملے. کوئی کہے امام معصوم کو غم کیوں ہے؟ خدا نے امام معصوم کو بے جذبات خلق نہیں کیا، جذبات کے ساتھ خلق کیا، چونکہ انہوں نے غیر معصوم انسانوں کو جو ہدایت دینی تھی وہ غیر معصوم جذبات کے ساتھ تھے. اگر فرشتوں کے لیے ہادی ہوتے تو شاید جذبات نہ ہوتے، لیکن انسانوں کے لیے ہادی تھے، ان انسانوں میں جذبات تھے. اگر ہادی کے اندر جذبات نہ ہوتے تو جن لوگوں کو پیچھے چلنا تھا وہ کہہ سکتے تھے آپ کے اندر جذبہ نہیں ہے، ہمارے اندر جذبات ہیں، آپ کے اندر عشق ہے اولاد نہیں ہے، ہمارے اندر عشق اولاد ہے، آپ کے لیے قربان کرنا آسان ہے ہمارے لیے مشکل ہے. لیکن خدا تعالیٰ نے جس چیز کی قربانی پیچھے چلنے والوں سے طلب کی، جذبات کے نتیجے میں وہ سخت ہو گئی، تو وہ جذبات امام کے اندر اور بڑھائے کہ وہ سخت ترین امتحان سے گزرے. پھر کوئی نہیں کہہ سکتا مثلا ہمیں اولاد سے زیادہ محبت ہے، سید الشہداء کو کم تھی، نہیں ان کو زیادہ محبت تھی، وہ تمام محبتوں کو لے کر قربانی دینے میں نکلے تھے. یہ بہت بڑی ایک حقیقت ہے ہمارے سامنے. جب تک دین میں یہ لطف نہیں آئے گا دین باقی نہیں رہتا، دین رسم و رواج رہ جاتا ہے، دین میں لطف چاہیے. اب یہ لطف کیسے آئے گا؟ مثلا اگر ایک حقیقت کو دیکھا جائے، ہمیں نمازوں میں لطف آ رہا ہے کیا؟ زیادہ تر احساس کرتا ہوں، مجھے جو سمجھ میں آتی ہے بات وہ یہ کہ زیادہ تر لوگوں کو نماز میں لطف نہیں آ رہا. یعنی نماز اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے نہیں پڑھیں گے تو جہنم کا دروازہ کھلا ہوا ہے، پھر خدا تعالیٰ سزا دے گا. لیکن کتنے لوگ ہیں جو واقعا نماز سے عشق کر رہے ہیں، نماز سے واقعا لطف لے رہے ہیں، مزہ لے رہے ہیں؟ یہ کمی کیوں ہے؟ کمی کیسے برطرف ہوگی؟ میرا اپنے خیال ہے اس کے لیے شاید جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ کچھ تو معاشرے کے اندر رائج گناہوں کا اثر ہے کہ لطف کم ہے. ہمارے پاس احادیث قدسیہ بھی موجود ہیں اور دوسری احادیث سادی احادیث بھی موجود ہیں جس کے اندر خدا تعالیٰ نے کسی سے کہا ہے یا خود معصومین نے دوسروں کو بتایا کہ جب معاشرے کے اندر انسانوں کی زندگی میں گناہ بڑھ جاتے ہیں تو خدا تعالیٰ اپنی عبادت کی لذت چھین لیتا ہے. فرد میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، معاشرے میں بھی کم و بیش ایسا ہونا چاہیے، کیونکہ کچھ قوانین میں نے عرض کیا ہے کچھ قوانین معاشرتی قوانین ہوتے ہیں. تو اگر فرد کی زندگی میں گناہ بڑھ جائے تو وہ لذت نہیں لے سکتا تھا، اپنے دین میں مزہ نہیں لے سکتا. ہاں دین کو جبرن کرے گا، میکینیکلی کر لے گا، جیسے صبح کو جاتا ہے قصب معاش کے لیے نکلتا ہے تو آفس میں بیٹھتا ہے جبکہ اس کو پسند نہیں ہے، تو شام کو چلا جائے گا نماز بھی پڑھ لے گا، یا تو اس وجہ سے کہ عادت بن گئی ہے. جیسے کہ خود مولا کی ایک حدیث تھی، کسی نے پوچھا کیا ایمان کو دیکھنے کے لیے دیکھیں کہ عبادتیں کتنی کرتا ہے؟ فرمایا نہیں، ممکن ہے عادت پڑ جائے، عادت پڑنے کی وجہ سے عبادتیں کر رہا ہے، نہیں کرتا تو فرمایا اس کو وحشت احساس ہوتی ہے اس لیے عبادت کرتا ہے. تو فرمایا کہ پھر اس کے ایمان کو کیسے دیکھا جائے؟ فرمایا حسن وفا سے دیکھو، وفادار ہے یا نہیں ہے، سچا ہے یا نہیں ہے، امانت دار ہے یا نہیں ہے، اس سے دیکھو اس کا ایمان کہاں پر ہے. تو یہ ہمارے سامنے حقائق ہیں کہ ٹھیک ہے کبھی انسان عبادت کرتا ہے اس لیے کہ عادت پڑ گئی، کبھی عبادت اس لیے کرتا ہے کہ نہیں کرے گا تو جہنم میں جائے گا، کبھی عبادت اس لیے کرتا ہے کہ اس کو پتا ہے اگر میں عبادت نہیں کروں گا تو جو رزق کی تلاش میں مجھے آسانی دے رہا ہے خدا وہ پھر اور مشکل میں تبدیل ہو جائے گی، تو دنیا کی خاطر عبادت کر رہا ہوتا ہے. یہ سب چیزیں موجود ہیں. مثلا فرض کیجئے کسی کو پتہ چل گیا سورہ واقعہ پڑھو تو دولت آتی ہے, رات کو سونے سے پہلے پڑھو, اب وہ ہر روز سونے سے پہلے چاہے نماز اچھی طرح پڑھے یا نہیں پڑھے سورہ واقعہ ضرور پڑھتا ہے, اللہ کے ہاتھ میں پڑھ رہا ہے. واقعہ خدا ہدف ہے, نہیں خدا ہدف ہوتا تو نماز کو اچھی طرح کیوں نہیں پڑھتا, دنیا ہدف ہے یہاں پہ. چلو یہ بھی خدا تعالیٰ نے قبول کیا, خدا تعالیٰ نے رد نہیں کیا کہ مثلا جو اس طرح پڑھے گا اس کو عذاب دوں گا, نہیں دنیا دے دے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ تو خدا تعالیٰ کی بارگاہ جو ہے وسیع ہے. لیکن اصل ہدف دیکھنا پڑے گا, وہ مزہ کیوں نہیں آتا, مزہ اس وجہ سے نہیں آتا. ایک وجہ یہ ہے رائج گناہ, سوسائٹی میں رائج گناہ ہے, ان گناہوں کے رائج ہونے کی وجہ سے لطف ختم ہو گیا. جیسے کہ میں نے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کسی نے شاید اللہ کے نبی کو خواب میں دیکھا یا کسی امام کو, درود بھیجے گا ان کی زواج مقدسہ پر, دیکھا ان سے پوچھا کہ پہلے والے لوگوں پر کشف ہوتے تھے, ہم پہ کشف کیوں نہیں ہوتے؟ فرمایا اس وجہ سے کہ تم لوگ گناہوں میں مبتلا ہو گئے, گناہوں میں مبتلا نہ ہوتے تو خدا نمتا تمہارے لیے کشف کرتا, تمہاری چیزوں کو آشکار کرتا. کتنی دفعہ ایسا ہوا, اب کیا کریں, حد تر امکان زندگی سے گناہ کو نکالیں تاکہ عبادت کا لطف آئے اور اس یقین کے اپنے اثرات پھر حاصل ہوں گے. ایک مسئلہ یہ ہے کہ عبادت میں لطف نہ آنے کا کہ گناہ ہے, دوسرا مسئلہ یہ کہ ہم نے خدا سے ایک اجتماعی رابطہ بنایا ہوا ہے, ہمارا ذاتی رابطہ نہیں ہے. ایک عجیب پوائنٹ ہے, اللہ کرے کہ میں اس کو تشریح کر سکوں. درود بھیجے گا محمد والے محمد, ایک دفعہ خدا متعال سے ایک اجمالی رابطہ ہوتا ہے, آپ نماز پڑھتے ہیں, آپ عبادات کرتے ہیں, جانتے ہیں ہاں ٹھیک ہے یہ خدا کی کتاب ہے, آپ جانتے ہیں ہم نماز کے لیے کھڑا ہوں, خدا کے سامنے کھڑا ہوں, اجمالاً جانتے ہیں. تفصیل سے کبھی سوچا اس پہ؟ مثلا کتاب خدا کو ہاتھ میں لیں, قرآن کریم کو آپ پڑھ رہے ہوں تو آپ یہ سوچیں یہ وہ الفاظ ہیں جو رسول خدا پہ نازل ہوئے تھے, رسول خدا نے بیان کیے تھے. کچھ چیزیں واقعی عجیب ہیں, مثلا فرض فرمائیے ابھی آپ نے رسول گرامی کے نام پر لقب پر درود بھیجا ہے, صحیح, اپنے آپ سے پوچھے گا قرآن کے الفاظ اس لقب سے زیادہ مقدس نہیں ہیں؟ لقب سے زیادہ مقدس ہے؟ قرآن کریم کے الفاظ کو اتنی اہمیت ہے ہمارے یہاں؟ یعنی واقعا جب ہم قرآن کریم کو ہاتھ میں لیتے ہیں تو سوچتے ہیں یہ وہ اللہ کا کلام ہے جو نبی کے قلب مقدس پہ نازل ہوا ہے, اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے یہ بھیجا ہے, اس سے زیادہ بڑا کلام پوری بشریت کو نہیں ملا ہے, ہم وہ خوش نصیب ہیں جس کو یہ کلام ملا ہے. قرآن کریم کی کوئی حیثیت؟ بالکل نہیں. جب یہ سب نہیں ہے, اچھا یہ میں عرض کر رہا ہوں یہ وہ تفصیلی رابطہ ہے, آپ کا اور ہمارا قرآن کریم کے ساتھ ایک اجمالی رابطہ ہے, احترام پر مبنی, ایک اجمالی احترام پر مبنی رابطہ ہے. لیکن واقعا اس کتاب مقدس سے ذاتی رابطہ ہے ہمارا کوئی؟ اچھا ایک عجیب بات عرض کرتا چلوں, تمام تر روایات وغیرہ ان سب کو دیکھیں تو یہ سب زندہ حقیقتیں ہیں, قرآن کریم زندہ حقیقت ہے, بے جان کتاب نہیں ہے, زندہ حقیقت ہے. یعنی ایک وجود ہے, ایک حقیقت ہے قیامت کے دن جس کا نام قرآن کریم ہے, یہ سب چیزیں جاندار ہیں. مثلا ہم جب ان چیزوں کو پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں سمبولک ہے, مثلا ہمارے پاس روایت موجود ہے چند چیزیں قیامت کے دن خدا تعالیٰ سے شکایت کریں گی, ان میں سے مثلا ایک لکھا ہے عالم شکایت کرے گا, چلیے ٹھیک ہے وہ زندہ ہوتا ہے, مسجد شکایت کرے گی, مسجد زندہ ہے یا مردہ ہے؟ ہمارے نزدیک مردہ ہے, مسجد کہیں بولتی ہے, خدا تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن شکایت کرے گی مسجد, تو اس کا مطلب ہے مسجد زندہ ہے. اچھا جو شکایت کرے وہ باشعور ہو یا بے شعور ہو؟ باشعور ہوگا تو شکایت کرے گا. اس کا مطلب ہے یہ مسجد جس کو ہم نے خود بنایا ہے, ہم میں سے کسی نے اپنی زمین دی ہے یا ہم نے کوئی زمین خریدی ہے اس کے اوپر اللہ کے گھر کے نام سے ہم نے بنایا ہے, ہم نے ایک شعور بنایا ہے, باشعور وجود کو خلق کیا ہے. یہ باشعور وجود قیامت کے دن شکوہ بھی کرے گا, شکایت بھی کرے گا. اس کے بعد لکھا ہے مصحف. عجیب بات ہے, اس روایت میں قرآن کریم نہیں لکھا ہے, لکھا ہے مصحف. مصحف یعنی ایک قرآن کریم کا نسخہ, ایک کاپی. مصحف قیامت کے دن شکایت کرے گا کہ اس نے مجھے رکھا اور مجھے نہیں پڑھا. میرے گھر میں کتنے مصحف ہیں؟ فرض کیجئے میرے گھر میں 8 قرآن کریم کی مجلدات ہیں, 8 جلد قرآن کریم ہیں. ان 8 جلد میں سے 2 میں پڑھتا ہوں اور 6 زینت کے لیے ہیں. یہ جو میں نے زینت کے لیے رکھے ہوئے ہیں یہ قیامت کے دن شکوہ کریں گے کہ اس نے ہمیں زینت کے لیے رکھا ہوا تھا, پڑھنے کے لیے نہیں رکھا تھا. یہ روایت میں موجود ہے. اچھا اب قرآن کریم بے جان ہے یا جاندار ہے؟ ہم تو بے جان سمجھ رہے ہیں. چلیے سمجھ لیجیے ہم نے کہا کہ بھائی قرآن کریم کی ایک حقیقت ہے جو اجمالی حقیقت ہے, وسیع حقیقت قیامت کے دن ظاہر ہوگی. یہ روایت تو مصحف کہہ رہی ہے, ایک قرآن. اچھا اب ایک اور مشکل بھی ہے یہاں پر, کہیں پر لکھا ہے کہ نماز ایک حقیقت ہے, جو نماز ہم پڑھتے ہیں یہ ایک حقیقت ہے. قیامت کے دن برابر میں آ کے کھڑا ہوگا ایک وجود انتہائی پرہیزگار پاکیزہ, اس سے انسان کو دل کو اطمینان ہوگا, اس سے پوچھے گا تو کون ہے؟ کہے گا میں وہ نماز ہوں جو تو نے پڑھی ہے, اچھی پڑھی ہے. اس کے بعد بعض جگہ لکھا ہے کہ یہی وجود انتہائی مکروہ ہوگا, اذیت ناک ہوگا, جس کے برابر میں ہونے سے اذیت ہو رہی ہوگی انسان کو, تو کہے گا دور جاؤ. کہتے میں دور نہیں جا سکتا, کیوں؟ میں وہ تیری نماز ہوں جسے تو نے خلق کیا ہے اور تو نے برا خلق کیا ہے, نماز اچھی نہیں پڑھی, اب تجھے جھیلنی پڑے گی. اچھا اس کا مطلب ہے نماز سے بھی ہم کچھ خلق کر رہے ہیں. ابھی تو یہ سوچا تھا کہ بھائی مسجد بے جان ہے, آیا یہ مخلوق باشعور ہے یا نہیں ہے؟ تو پتہ چلا باشعور ہے. قرآن کریم بے جان سمجھتے تھے, پتہ چلا یہ بھی جاندار ہے. اب پتہ چلا کہ کچھ چیزیں جو ہم کر رہے ہیں اس سے بھی کچھ خلق کر رہے ہیں, نماز سے کچھ خلق کر رہے ہیں. اس کے بعد اور بھی عرض کرتا چلوں, جیسے میں نے اشارتاً عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ مثلاً برزخ کی زندگی میں کچھ جانور ہیں جو ہم نے خلق کیے ہیں اور کچھ اچھائیاں جو ہم نے خلق کی ہیں. بس ایک بات دیکھیے, ہم باشعور موجودات کے درمیان مسلسل تخلیق کر رہے ہیں, ہم سب باشعور چیزوں کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں. مسجد بے جان نہیں ہے, جاندار ہے. قرآن کریم بے جان نہیں, ہم سمجھ رہے ہیں سب بے جان نہیں ہے, سب جو الماریوں کے اندر سجے ہوئے ہیں, تو یہ سب پتہ چلا باجان باشعور ہیں, یہ سب گواہی دیں گے شعور کے ساتھ. اس کے بعد جو کچھ ہم کر رہے ہیں کچھ خلق کر رہے ہیں. مثلا آپ یہاں سے باہر نکل رہے تھے, میں باہر نکل رہا تھا, میں نے کسی کو دھکا دیا, اس کو اذیت ہوئی, میں نے کچھ خلق کیا ہے, یہ مخلوق مجھے ملے گی. یہ تو دھکا تھا, اس میں تو کچھ بولا بھی نہیں تھا. آپ اپنی نیت سے بھی کچھ خلق کر رہے ہیں. بولنا اور کرنا تو دور کی بات, ہم نیتوں سے خلق کر رہے ہیں, ہم مسلسل خلقت کے عمل سے گزر رہے ہیں. ہم یہاں پہ اپنی حیثیت میں خالق ہیں جو اپنی برزخ خلق کر رہے ہیں, لیکن ہم نہیں جانتے کہ ہم خالق ہیں. وہاں پر ہمیں سب کچھ سمجھ میں آئے گا. دین میں لطف چاہیے, کیسے ملے گا یہ لطف؟ اگر آپ بے جان مسجد سے ڈیل کر رہے ہیں تو آپ کو لطف نہیں ملنا چاہیے, اگر آپ بے جان قرآن کریم سے ڈیل کر رہے ہیں تو آپ کو لطف نہیں ملنا چاہیے. اب میں ایک اور جملہ عرض کر دوں آپ کی خدمت میں, آپ زیارت کے لیے گئے, مثلا مسجد مقدس تشریف لے گئے, زہری کو آپ نے چوما, زیارت کی اور گھر واپس آ گئے, بے جان پہ گئے تھے یا جاندار پہ گئے تھے؟ اگر آپ زہری کی زیارت کے لیے گئے تھے تو آپ بے جان پہ گئے تھے, لیکن اگر آپ امام کی زیارت پہ گئے تھے, وہ باشعور اور باجان ہیں, ان کے اندر شعور ہے, ان کو خدا تعالیٰ نے صلاحیتوں سے نوازا ہوا ہے. اس صلاحیت کا کیا انعکاس میرے اور آپ کے اندر ہوا ہے, کیا ریفلیکشن ہوا؟ ہم سب یہ چیزیں سوچنا بند کر چکے ہیں, اس کے نتیجے میں ہمارے دین میں لطف نہیں رہا ہے. مثلا قرآن کریم کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو جتنا ایک مومن کے ساتھ بیٹھ کر کبھی مزہ آتا ہے ہمیں قرآن کریم کے ساتھ مزہ نہیں آتا، جبکہ قرآن کی حقیقت مومن کی حقیقت سے بہت اونچی حقیقت ہونی چاہیے. ایک مثلا مومن سے مطلب ہمارا جیسا ایک عام آدمی جس کو ہم لوگ مومن کہتے ہیں، واقعی مومن تو خیر بہت اونچی حقیقت ہے. تو اب یہ تمام چیزیں جس کی وجہ سے لطف ختم ہوا ہوا ہے، اب دن میں لطف لیجیے، دین سے مزہ لینے کی کوشش کیجیے. کہاں سے شروع کریں؟ گناہوں سے بچیں، پہلا مرحلہ گناہوں سے بچیں، دوسرا مرحلہ ان سب کو باشعور سمجھیں. یہ مسجد باشعور ہونی چاہیے. ہمارے پاس دین کچھ اور کہہ رہا ہے، ہماری عادات کچھ اور بنی ہوئی ہیں، دین کچھ اور کہتا ہے. مثلا مولانا المومنین ارشاد فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں، درود بھیجو محمد صلی اللہ علیہ
وسلم، وعجل فرجہ.
جہاں کہیں ہم کسی ایسے جملے پہ پہنچتے ہیں جس میں یہ حقیقت ہمارے سامنے کھلنے والی ہوتی ہے، تو ہم کہتے ہیں اس کا مطلب کچھ اور ہے. مولانا فرمایا قرآن کریم کے سلسلے میں، فرمایا استنطقو، اسے بولنے پہ مجبور کرو. اچھا جیسے ہم اس جملے پہ پہنچے ہم کہتے ہیں اس کا مطلب ہے، امیر المومنین فرما رہے ہیں اس میں غور کرو اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرو. وہاں پہ نہیں لکھا مثال کے طور پر طلب اس فہم کرو، اس سے سوال کرو، نہیں لکھا. لکھا اسے بولنے پہ مجبور کرو. اچھا اب امیر المومنین نے نعوذ باللہ تعالی شاعری کی ہے، اس لفظ کی جگہ اس لفظ کو استعمال کیا نعوذ باللہ تعالی، ظاہر ہے کہ نہیں ہے. ان کا کلام میں اعلی پائے کے اوپر پہنچا ہوا ہے، کلام میں بلاغت ہے اور وہ بلاغت شاعری میں نہیں ہے، شعر نہیں فرمایا انہوں نے. ان کا شعر بھی نثر سے بڑی حقیقت ہے. اگر شعر بھی ارشاد فرماتے ہیں تو جذبات نہیں ہیں محض بلکہ حقائق ہیں. تو چاہے نثر بولیں چاہے نظم بولیں، حقیقت کے سوا کچھ نہیں کہتے. تو انہوں نے کیوں کہا اسے بولنے پہ مجبور کرو؟ آگے اس نے بولنا ہی نہیں ہے تو ہم کیا بولنے پہ مجبور کریں؟ تو کوئی کیا ہے مبالغہ کیا ہے. امیر المومنین کی شان میں ہے کہ مبالغہ کریں؟ امیر المومنین الفاظ کے استعمال میں مبالغے کی وجہ سے کسی لفظ کا استعمال کریں گے؟ نہیں لگتا. امیر المومنین کی شان اس سے زیادہ اجل ہے کہ صرف شاعر کی طرح مبالغہ آرائی کی وجہ سے کسی لغت کا انتخاب کر رہا ہوں تو مشکل لگتا ہے. یہ اس کا مطلب یہ کہ ہم کچھ حقیقتوں سے محروم ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے ہم دین میں لطف نہیں لے پا رہے. اچھا اب کہاں سے شروع کریں؟ میں بہت آپ کو وقت دیا. سکون سے بیٹھیں کہیں پر، خدا متعال سے گفتگو کرنے کی کوشش کریں، خدا کے ساتھ اپنے رابطے کو اجمال سے نکال کر دور کے رابطے سے نکال کے قلب اور نزدیک کے رابطے میں تبدیل کریں. ہمارا خدا سے ایک ذاتی رابطہ ہونا چاہیے، نہ کہ ایک اجمالی مبہم رابطہ، ایک تفصیلی رابطہ ہونا چاہیے. خدا نمتال سے ہم کہتے ہوں، عجیب بات یہ ہے خدا نمتال بظاہر سورہ آراف کے اندر فرماتا ہے یہ جو بنی اسرائیل تھے انہوں نے اپنے زیوروں کو جمع کیا اور ایک گوشالہ بنایا، بچڑا بنایا، اس کے اندر سے گائے کی آواز آتی تھی. اس کے بعد اگلے جملے میں فرمایا کہ یہ لوگ کیسے لوگ ہیں، یہ تو بولتا بھی نہیں ہے، ہدایت بھی نہیں دیتا. یہ تو بولتا بھی نہیں ہے، ہدایت بھی نہیں دیتا. تو اگر ہمارے جیسا آدمی تو خدا سے کہ خدا کیا تو بولتا ہے؟ فرمایا کہ یہ لوگ سوچتے کیوں نہیں کہ یہ تو بولتا بھی نہیں ہے، یہ تو ہدایت بھی نہیں دیتا، تو ہم خدا سے کیا کہیں؟ ہمارے جیسا آدمی کیا کہے؟ خدا آج تک ہم نے تو تجھے بولتے نہیں دیکھا. اب کون سا جملہ صحیح ہے، قرآن کریم کا ہے میرا؟ قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ بچڑا ہے سونے سے تم نے بنایا ہے، یہ تو بولتا ہی نہیں ہے. تو ہمارا خدا بھی نہیں بولتا. خدا نمتار نے پھر کیوں معیار رکھا کہ خدا وہ ہوتا ہے جو بولتا ہے؟ تو خدا نمتار نے ہم سے کیوں نہیں کہا آج تک؟ آپ سمجھ رہے ہیں کیا یہ وہی ہے کہ خدا نمتار بولے تو وہی بن جائے؟ نہیں، کچھ اور صورت بھی ہو سکتی ہے. کہا اس نے یہ تو ہدایت بھی نہیں دیتا. مجھے کب ہدایت ملی خدا نمتار سے؟ ہاں قرآن کریم کے ذریعے میں ہدایت لے سکتا ہوں، نبی اکرم و ائمہ کی فرامین کے ذریعے سے خدا نمتال مجھے کیسے ہدایت دیتا؟ آج تک تو میں نے غور نہیں کیا اس معاملے کے اوپر. تو آپ دیکھ رہے ہیں وہاں معیار کچھ اور ہے. خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو تیار کریں کسی اور مرحلے کے لیے. تو آپ خدا نمتال سے ایک ذاتی رابطے میں رہیے. ذاتی رابطہ کیسا ہے؟ بیٹھ جائیے خاموشی سے خدا نمتال سے گفتگو کیجیے، اپنی بات کو کہیے، آپ کسی مشکل میں ہیں مشکل کو بولیے، خدا کے سامنے اعتراف کرنا چاہتے ہیں اعتراف کیجئے. اس مرحلے میں خود بخود آپ کا دل نرم پڑے گا اور کچھ گریہ آئے گا. اگر میں اور آپ خدا کے حضور گریہ سے محروم ہیں تو سمجھ لیجئے دین کے آدھے سے زیادہ سے محروم ہیں، دین سے محروم ہیں، دین نہیں ہے ہمارے پاس، دین کے نام پہ رسم و رواج ہے. اگر پورے 24 گھنٹے میں کوئی وقت ایسا نہیں جس میں خدا تعالیٰ کے سامنے دو آنسو گرتے ہوں، کوئی جملہ کہتا ہوں، کچھ خدا تعالیٰ کے حضور کچھ عرض کروں، اس کے ساتھ ایک رابطہ بناؤں، اگر یہ نہیں ہے محروم ہے ہم لوگ. یہی تو وہ نہیں تھا جس کو خدا تعالیٰ نے کہا تھا میں اپنی ذکر کی محبت دل سے چھین لیتا ہوں، اور روایات نے کہا کہ ازقنی حلاوت ذکرک، اے خدایا اپنے ذکر کی مٹھاس ہمیں نصیب کر دے، چکھا دے. ازقنی بہت خوبصورت جملہ ہے، چکھا دے کسی طریقے سے. کیوں؟ جس نے مٹھائی نہ چکھی ہو اس کو سمجھ میں نہیں آ سکتا کہ مٹھائی کیا ہے. جس کو مٹھاس نہ پتہ چلی ہو اسے کیا پتہ مٹھاس کیا ہے. جس کی زبان میں مٹھاس کا سینسر نہیں ہے کیا اس کو الفاظ سے بتایا جا سکتا ہے کہ مٹھاس کسے کہتے ہیں؟ اس کے لیے صرف ایک راستہ ہے، یہ خود چکھے تب سمجھ میں آتا ہے. ازقنی حلاوت ذکرک، اے خدا ہمیں اپنے ذکر کی مٹھاس چکھا دے. ہم نہیں ہے، میں نے ترجمہ میں ہم کہا، مجھے ازقنی، مجھے چکھا دے. باقی سب چکھتے ہو میں نہ جانتا ہوں، مجھے کیا فائدہ ہوا، مجھے خود چکھنا ہے اسے. آپ خدا نمثال سے التجا کریں میں اور آپ کہ خدا ہے کچھ لوگوں کو تو نے اپنے نزدیک کیا ہے، وہ ہم ان خوش نصیبوں میں نہیں ہیں، ہم ان خوش نصیبوں میں نہیں آ سکے، اب تک بہت دور رہے. اب سوال یہ کہ کب تک دور رہیں گے جبکہ کسی بھی لمحے میں موت آ سکتی ہے. اگر چکھے بغیر مر گئے تو نہیں معلوم وجود کے کتنی صلاحیتوں کو یوں ہی دفن کر کے مر گئے. اس پر صلاحیتیں نکھرتی ہیں، اس پر خدا تعالیٰ کی طرف سے کچھ ملنا ہوتا ہے، اس پر توجہ دیں، اس سے دین زندہ ہوگا. یہ جو ہم نے شروع دن سے آپ کی خدمت میں عرض کیا بندگی کے آداب ہونے چاہیے، یہ بندگی کا آداب ہے. بندگی کا آداب ظاہری جسم کو حرکت دینا نہیں ہے، بندگی کا آداب بندہ بن کے دل کو جھکانا ہے. اس میں بندہ بن کے انسان کا دل جھکتا ہے. تو پریکٹیکلی کیا کرنا چاہیے؟ دن کا کوئی وقت نکالیں اپنے اوپر جبر کر کے جس میں خدا نمتال ہو اور آپ گڑ گڑائیں اس کے سامنے، معافی تلافی جو بھی آپ کہنا چاہتے ہیں کہیں، لیکن رابطہ بنے آپ کا اس کے حضور، کچھ کہنا چاہیں. میں آپ کو مطمئن ہو کے عرض کر رہا ہوں کہ اگر ہم اور آپ اس پر محنت کر گئے اس کے مثبت اثرات بہت زیادہ ہیں. البتہ ممکن ہے آپ کے ذہن میں آ رہا ہو کہ خوارج بھی بہت روتے تھے، پھر وہ کیوں گمراہ تھے؟ اس لیے گمراہ تھے کہ اپنے امام سے بہت دور تھے، اپنے امام کے منکر تھے. آپ الحمدللہ امام کے معتقد ہیں، آپ امامت کے معتقد ہیں. کوئی امامت کا معتقد ہو خدا تعالیٰ کے ساتھ کھلے دل سے رابطے میں ہو، گمراہی کا کوئی امکان نہیں ہے. پھر امامت سے مدد لے اور خدا کے سامنے گڑ گڑائے، کوئی امکان نہیں ہے کہ وہ گمراہ ہو جائے. طلب کریں خدا نے متعال سے، خدا کچھ تو ہمیں بھی نصیب کر دے. یہ دل نرم ہونا بہت بڑی فضیلت ہے. کاش ہمارے پاس کوئی ایسا ذریعہ ہو جس سے ہم میں سے ہر ایک چند ہفتوں کے لیے اسے چکھ پائے، چند ہفتوں کے لیے، کہ بات محروم ہو جائے تو اس بات پر کڑے کہ وہ کیوں نہیں مل رہا. کیونکہ اگر نہیں چکھ سکے تو نہیں پتا چلے گا کہ محرومیت کیا محرومیت ہے. محرومیت کو سمجھنے کے لیے بھی بہرحال کوئی رابطہ چاہیے. مثلا آپ کا سید الشہداء کے ساتھ ایک رابطہ ہے، دوسرے لوگ سمجھ سکتے ہیں جن کے اندر یہ نہیں ہے وہ کیا نہیں ہے، یہ نہیں جان سکتے. تو آپ کو میں نہیں کہتے تھے کہ ان کو نہیں پتا کفر کو کہ ہم خدا تعالیٰ کے ساتھ کیا چاہتے ہیں، یہ نہیں سمجھ پائیں گے ہم کیوں شہید ہونا چاہتے ہیں. اس زمانے میں جوان جاتے تھے محاذوں کے اوپر، جانے دیتے تھے، تو وہ بار بار فرماتے تھے کہ ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ جوان وہاں پہ کیا لینے جا رہے ہیں. بھائی جوان کو جوانی کے اندر مزے چاہیے ہوتے ہیں, شہوتوں میں معمولاً غرق ہوتے ہیں, اور کچھ جوان وہاں پر جا کر خدا کے حضور جان نثار کر رہے ہیں. انہیں کیا چاہیے وہاں پہ, کون سا لطف مل رہا ہے ان کو وہاں کے اوپر. میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھتا تھا, ہمارے بعض ایرانی دوست محاذ سے واپس آتے تھے, راتوں کو گڑ گڑا رہے ہوتے تھے کہ خدا واپس بھیج کسی طریقے سے, ہمیں شہری زندگی نہیں چاہیے, ہمیں وہاں واپس جانا. سمجھ میں نہیں آتا تھا یہ لوگ کیسے دیوانے ہو جایا کرتے تھے کہ ان کو اچھی زندگی میں مزہ نہیں آتا تھا, جبکہ محاذ میں بہت سختی تھی, ایک ایک چیز سختی تھی, پانی نہیں ملتا تھا, کھانا نہیں ہوتا تھا, سونے کو نصیب نہیں ہوتا تھا, دشمن کا خوف ہوتا تھا, جان کسی بھی لمحے جا سکتی تھی, لیکن روتے تھے. میں خود آج تک یاد ہے, میں مثلا ان بچوں کی رونے کی آوازیں سنتے تھے ہم لوگ دوستوں کی, کہ مثلا سوتے سے کبھی اٹھتے تھے دیکھتے تھے بستر میں لیٹا ہوا ہے, کمبل کے اندر ہے لیکن رو رہا ہے اندر سے, کیوں روتے تھے, کس قسم کا ایک عشق تھا. اچھا یہ سب کا سب سید الشہداء سے ملا ہوا تھا, ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا جو مثال کے طور پر زیارات نہ پڑتا ہو. ان کو ہم لوگوں نے بہت نزدیک سے دیکھا, ہمارے کئی دوست شہید ہوئے وہاں پر, جن کے ساتھ مثلا کسی کے ساتھ روم میٹ تھے, ایک کمرے میں تھے, دوستیاں تھیں, سب کے سب سید الشہداء کے عاشقوں میں سے تھے, عاشقوں میں سے تھے, چاہتے تھے سید الشہداء کو, بہت نزدیک سے چاہتے تھے. اور پھر یہ لوگ بار بار اپنے کلام میں سید الشہداء کو لے کے آتے تھے, زندگی کے ایک ایک موقع کے اوپر سید الشہداء کا ذکر کرتے تھے. ایک دفعہ مجھے یاد ہے ایسے کسی دوستوں کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے تھے, تو ان لوگوں کا ایک خاص انداز تھا, یہ لوگ جب کسی سے کہتے تھے پانی دو تو کہتے تھے السلام علیکم یا ابا عبد اللہ, پانی نہیں مانگتے تھے, پانی مانگنے کے لیے سید الشہداء کو سلام کرتے تھے. تو سامنے والا سمجھ جاتا تھا کہ اس نے سید الشہداء کا ذکر کیا, اس کا مطلب ہے پیاسا ہے, اس کو پانی چاہیے. ان لوگوں کی زندگی ایسے ڈل گئی تھی سید الشہداء کے اندر, غرق ہو گئے تھے سید الشہداء کے اندر. اور کیوں غرق نہ ہوتے, بار بار عرض کروں گا آپ کی خدمت میں, سید الشہداء سے عشق ایک طرف سے نہیں ہے, دو طرف سے. کوئی سید الشہداء کو چاہتا ہے, سید الشہداء نظر لطف نہیں کرتے کیا؟ ہمیشہ کرتے ہیں. آپ جس چیز کو سنبھالنا چاہتے ہیں کہ سید الشہداء اسے سنبھالیں, سید الشہداء اسے سنبھال لیں گے. آپ چاہتے ہیں میں عزاداری کروں, مولا میری دنیا مجھے دے دیں, وہ دنیا دے دیں گے, لیکن آپ دنیا نہ مت مانگیں. آپ عزاداری کریں اور سید الشہداء سے تعلق مانگیں, مولا میں آپ کا چاہنے والا ہوں, میں چاہتا ہوں قبر میں اتروں تو آپ کی زیارت نصیب ہوں. عاشقی کا ایک انداز ہونا چاہیے, ایک چاہنے والے کو کسی اور طرح سے مانگنا چاہیے, تجارت نہیں کرنی چاہیے اپنے چاہنے والے کے ساتھ. تو سید الشہداء سے کیسے مانگوں کہ سید الشہداء میرا گھر بنا دیں, میں سید الشہداء سے مانگوں سید الشہداء میرا گھر لٹ جائے آپ کی راہ میں, میں لٹانے آیا ہوں نہ کہ بنانے کے لیے, میں لٹاؤں گا آپ کے راستے پہ چلوں گا, اور اس کے بعد مثال کے طور پر جب قیامت کا دن ہو تو میں آپ کے پرچم کے نیچے آ جاؤں, میدان محشر ہو, خلائق کھڑے ہوں اور کہیں حسین کے چاہنے والے ایک طرف جائیں اور مجھے اجازت ملے کہ میں اس طرف جاؤں. بعض اوقات بہت عجیب چیزیں ہوتی ہیں, مثلاً کوئی آٹھویں امام سے گریا کر کر کے کہتا ہے مولا مجھے اپنی پناہ دے دیں, قیامت کے دن اپنی پناہ دیں, جب آپ میں ارشاد فرماتے ہیں تم ہماری جدہ امجدہ کی پناہ میں ہو. کوئی ابھی بھی سیدہ کی پناہ بہت وسیع ہے, بہت وسیع ہے, ان کی لطف و کرم بہت وسیع ہے, کہ معصوم علیہ السلام اپنے چاہنے والوں کو وعدہ دیتے تھے کہ تمہیں ہماری والدہ کی دعائیں لگیں گی. ہمارے پاس بعض روایات ایسی ہیں کہ حضرت سلمان فارسی اور دوسرے اصحاب اس بات پہ سبقت کرتے تھے, مقابلہ کرتے تھے کہ کون حسن حسین کی خدمت کرے گا. ایک عجیب روایت پڑھتے ہیں, کہتے ہیں کہ کبھی حضرت سلمان فارسی یہ حضرت بلال گھر کے سامنے سے گزرے وہ رسول خدا کے پاس پہنچنے میں تاخیر ہو گئی. رسول خدا نے پوچھا کہ کیوں دیر سے آئے؟ کہا میں بی بی کے گھر کے سامنے سے گزر رہا تھا, حسنین کے رونے کی آواز آئی, میں رک گیا. میں نے بی بی سے پوچھا کوئی کام میں کر سکتا ہوں؟ انہوں نے فرمایا یہ کام کر دو, میں نے وہ کام کیا. رسول خدا بہت خوش ہوئے. ایک عجیب روایت ہے ہمارے پاس, ایک دفعہ کہیں رسول خدا گزرے بی بی کے گھر سے, اندر سے سید الشہداء کے رونے کی آواز آ رہی تھی. رسول خدا اندر داخل ہوئے اور بی بی سے کہا میری بچی اس بچے کو مت رلایا کرو, یہ روتا ہے تو میرا دل روتا ہے. نہیں معلوم کیسا عشق ہے سید الشہداء سے رسول خدا کو, تمہارے یہ روتا ہے تو میرا دل روتا ہے. ام سلمہ کے پاس آئے اور کہا میں بیٹھوں گا آرام کروں گا, کسی کو اندر مت آنے دو, کہہ دینا رسول خدا آرام کر رہے ہیں. انہوں نے سید الشہداء سے بھی یہی کہا کہ رسول خدا آرام کر رہے ہیں, رسول خدا کے جاگنے کے بعد آپ آ جائیے گا. اچانک رسول خدا خواب سے اٹھے, ام سلمہ سے کہا ام سلمہ مجھے لگ رہا ہے حسین کہیں رو رہا ہے. ام سلمہ نے کہا سید الشہداء آئے تھے, دو دفعہ آئے, میں نے منع کیا, کہا رسول خدا آرام کر رہے ہیں, وہ باہر چلے گئے. تیسری دفعہ آئے, میں نے منع کیا تو وہ رونے لگے, کہا حسین کو لاؤ میرے پاس, حسین کا معاملہ کچھ اور ہے. اے اللہ کے رسول کاش دنیا کو سمجھ میں آ جاتا حسین کا معاملہ کچھ اور ہے. سلمہ سید الشہداء کو لے کر آ گئی. سید الشہداء کو دیکھ کر رسول خدا بہت خوش ہوئے, اچانک رونے لگے. ام سلمہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول ابھی تو خوش تھے, پھر اب رو کیوں رہے؟ فرمایا میرا حسین کربلا کی زمین پہ تنہا مارا جائے گا, کوئی ساتھ نہیں دے گا. گویا رسول خدا بار بار روتے تھے اس بات کے اوپر کہ میرے حسین کا کوئی ساتھ نہیں دے گا. ایک روایت میں لکھا ہے, روایت میں لکھا ہے رسول خدا ایک زانو کے اوپر حضرت ابراہیم رسول خدا کے فرزند بیٹھے تھے, ایک زانو کے اوپر سید الشہداء بیٹھے تھے. ایک رسول خدا کا بیٹا ہے, ایک رسول خدا کا نواسا ہے. حضرت جبرائیل تشریف لائے اور کہا اے اللہ کے رسول دین کی خاطر قربانی دینی پڑے گی آپ کو. فرمایا جبرائیل کیا قربانی دوں؟ کہا ان دو میں سے کوئی ایک ابھی فوت ہوگا, ایک فوت ہوگا, ایک اللہ کی راہ میں قربان ہوگا, کس کا فوت ہونا آپ کو پسند ہے؟ ایک کو قربان کریں ابھی, ایک بعد میں. اب رسول خدا نے ایک نظر ابراہیم کو دیکھا, دوسری نظر سید الشہداء کو دیکھا, ایک عجیب جملہ کہا, کہا جبرائیل میں اپنے ابراہیم کو قربان کرتا ہوں, اگر حسین کو قربان کروں تو فاطمہ کو غم ہوگا. رسول آپ نے حسین کو قربان نہیں کیا کہ فاطمہ کو غم ہوگا, جب گلے میں چھری چلی ہے.
سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مَنْ قَرِبٌ. خدا تجھے مصائب کا واسطہ سیدہ کی شفاعت نصیب فرما, میدان محشر میں ان کا سایہ نصیب فرما, برزخ میں قیامت کے تمام مراحل میں بی بی کی خاص نظر لطف نصیب فرما. پروردگار تو جو اس محمد و آل محمد کا ان کی نورانیت سے دلوں کو منور فرما, دنیا اور آخرت میں ان کی ہمراہی نصیب فرما. ان کو دشمن جنہوں نے بی بی پہ ظلم کیا بدترین عذابوں میں مبتلا فرما, جنہوں نے بی بی کی اولاد طاہرہ پہ ظلم کیا ان کے دل کو دکھایا, ان دشمنوں کو بدترین عذاب میں مبتلا فرما. اے پاک پروردگار مرتے دموں تک ہماری تمام نسلوں کو بی بی کے اچھے چاہنے والوں میں قرار فرما, ان کی راہ میں جان ساری کرنے والوں میں قرار فرما, ان کے فرزند کی نصرت کرنے والوں میں قرار فرما, اس دنیا سے زندگی کا اختتام ان کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.